حاشیہ متعلقہ صفحہ 892۔ یہاں نشان دے کر حاشیے میں حضور نے یہ نوٹ دیا ہے، یہ آیت پوری پوری یہ ہے، یا عیسیٰ انی متوفی کا و رافیوں کا الیہ و متحروں کا من الذین کفروا و جائل الذین تبعوا کا فوق الذین کفروا الی یوم القیامہ۔ اس آیت میں خدا تعالیٰ نے ترتیب وار اپنے تئیں فائل ٹھہرا کر چار فعل اپنے یکے بعد دیگرے بیان کیے ہیں، جیسا کہ وہ فرماتا ہے کہ اے عیسیٰ، ایک، میں تجھے وفات دینے والا ہوں، دو، اور اپنی طرف اٹھانے والا ہوں، تین، اور کفار کے الزاموں سے پاک کرنے والا ہوں، چار، اور تیرے متبعین کو قیامت تک تیرے منکروں پر غلبہ دینے والا ہوں۔ اور ظاہر ہے کہ یہ ہر چہار فقرے ترتیب طبی سے بیان کیے گئے ہیں، کیونکہ اس میں شک نہیں کہ جو شخص خدا تعالیٰ کی طرف بلایا جاوے اور ارجعی الی ربک کی خبر اس کو پہنچ جائے، پہلے اس کا وفات پانا ضروری ہے، پھر وہ موجب آیت کریمہ ارجعی الی ربک اور حدیث صحیح کے اس کا خدا تعالیٰ کی طرف رفع ہوتا ہے، اور وفات کے بعد مومن کی روح کا خدا تعالیٰ کی طرف رفع لازمی ہے، جس پر قرآن کریم اور حدیث صحیحہ ناطق ہیں۔ پھر بعد اس کے جو خدا تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ کو فرمایا، جو میں تجھے کفار کے الزاموں سے پاک کرنے والا ہوں، یہ اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ یہود چاہتے تھے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو مطلوب کر کے اس الزام کے نیچے داخل کریں جو توریت باب استثناء میں لکھا ہے، جو مطلوب لعنتی اور خدا تعالیٰ کی رحمت سے بے نصیب ہے، جو عزت کے ساتھ خدا تعالیٰ کی طرف اٹھایا نہیں جاتا۔ تو خدا تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ کو اس آیت میں بشارت دی کہ تو اپنی موت طبی سے فوت ہوگا اور پھر عزت کے ساتھ میری طرف اٹھایا جائے گا، اور جو تیرے مصلوب کرنے کے لیے تیرے دشمن کوشش کر رہے ہیں، ان کوششوں میں وہ ناکام رہیں گے، اور جن الزاموں کے قائم کرنے کے لیے وہ فکر میں ہیں، ان تمام الزاموں سے میں تجھے پاک اور منزہ رکھوں گا، یعنی مصلوبیت اور اس کے بد نتائج سے، جو لعنتی ہونا اور نبوت سے محروم ہونا اور رفع سے بے نصیب ہونا ہے۔ اور اس جگہ توفع کے لفظ میں بھی مصلوبیت سے بچانے کے لیے ایک باریک اشارہ ہے، کیونکہ توفع کے معنی پر غالب یہی بات ہے کہ موت طبی سے وفات دی جائے، یعنی ایسی موت سے جو محض بیماری کی وجہ سے ہو، نہ کسی ضربہ سختہ سے۔ اسی وجہ سے مفسرین صاحب کشاف وغیرہ انی متوفی کا کی یہ تفسیر لکھتے ہیں کہ انی ممیتوں کا حتفہ انفے کا۔ ہاں، یہ اشارہ آیت کے تیسرے فقرے میں کہ متحروں کا من الذین کفروا ہے اور بھی زیادہ ہے۔ غرض فقرہ متحروں کا من الذین کفروا جیسا کہ تیسرے مرتبہ پر بیان کیا گیا ہے، ایسا ہی ترتیب طبی کے لحاظ سے بھی تیسرے مرتبہ پر ہے، کیونکہ جبکہ حضرت عیسیٰ کا موت طبی کے بعد نبیوں اور مقدسوں کے طور پر خدا تعالیٰ کی طرف رفع ہو گیا، تو بلا شبہ وہ کفار کے منصوبوں اور الزاموں سے بچائے گئے۔ اور چوتھا فقرہ وجائل الذین تبعوا کا، جیسا کہ ترتیباً چوتھی جگہ قرآن کریم میں واقع ہے، ایسا ہی تباً بھی چوتھی جگہ ہے، کیونکہ حضرت عیسیٰ کے متبعین کا غلبہ ان سب امور کے بعد ہوا ہے۔ تو یہ چار فقرے آیت موصوفہ بالا میں ترتیب طبی سے واقع ہیں، اور یہی قرآن کریم کی شان بلاغت سے مناسب حال ہے، کیونکہ امور قابل بیان کا ترتیب طبی سے بیان کرنا کمال بلاغت میں داخل اور عین حکمت ہے۔ اسی وجہ سے ترتیب طبی کا التزام تمام قرآن کریم میں پایا جاتا ہے۔ سورہ فاتحہ میں ہی دیکھو کہ کیوں کر پہلے رب العالمین کا ذکر کیا، پھر رحمان، پھر رحیم، پھر مالک یوم الدین، اور کیوں کر فیض کے سلسلہ کو ترتیب بار عام فیض سے لے کر خاص فیض تک پہنچایا۔ غرض موافق عام طریق کامل البلاغت قرآن کریم کی آیت موصوفہ بالا میں ہر چہار فقرے ترتیب طبی سے بیان کیے گئے ہیں، لیکن حال کے متعصب ملا جن کو یہودیوں کی طرز پر یحرفون الکلمہ عن مواضعہ کی عادت ہے، اور جو مسیح ابن مریم کی حیات ثابت کرنے کے لیے بے طرح ہاتھ پیر مار رہے ہیں اور کلام الہی کی تحریف و تدبیل پر کمر باندھ دی ہے، وہ نہایت تکلف سے خدا تعالیٰ کی ان چار ترتیب بار فقروں میں سے دو فقروں کی ترتیب طبی سے منکر ہو بیٹھے ہیں۔ یعنی کہتے ہیں کہ اگرچہ فقرہ متحروں کا من الذین کفروا اور فقرہ وجائل الذین تبعوا کا و ترتیب طبی واقعہ ہیں، لیکن فقرہ انی متوفی کا اور فقرہ و رافعوں کا الیہ ترتیب طبی پر واقعہ نہیں ہے، بلکہ دراصل فقرہ انی متوفی کا مؤخر اور فقرہ و رافعوں کا الیہ مقدم ہے۔ افسوس کہ ان لوگوں نے باوجود اس کے کہ کلام بلاغت نظام حضرت ذات احسن المتکلمین جل شانہ کو اپنی اصل وضع اور صورت اور ترتیب سے بدلا کر مسخ کر دیا، اور چار فقروں میں سے دو فقروں کی ترتیب طبی کو مسلم رکھا، اور دو فقروں کو دائرہ بلاغت و فصاحت سے خارج سمجھ کر اپنی طرف سے ان کی اصلاح کی، یعنی مقدم کو مؤخر کیا اور مؤخر کو مقدم کیا، مگر باوجود اس قدر یہودیانہ تحریف کے پھر بھی کامیاب نہ ہو سکے، کیونکہ اگر فرض کیا جائے کہ فقرہ انی رافعو کا الیہ فقرہ انی متوفی کا پر مقدم سمجھنا چاہیے، تو پھر بھی اس سے محرفین کا مطلب نہیں نکلتا، کیونکہ اس صورت میں اس کے یہ معنی ہوں گے کہ اے عیسیٰ، میں تجھے اپنی طرف اٹھانے والا ہوں اور وفات دینے والا ہوں، اور یہ میں نے سراسر غلط ہے، کیونکہ اس سے لازم آتا ہے کہ حضرت عیسیٰ کی آسمان پر ہی وفات ہو. وجہ یہ کہ جب رفع کے بعد وفات دینے کا ذکر ہے اور نزول کا درمیان کہیں ذکر نہیں، اس سے صاف ثابت ہوتا ہے کہ آسمان پر ہی حضرت عیسیٰ وفات پائیں گے. ہاں، اگر ایک تیسرا فقرہ اپنی طرف سے گھڑا جائے اور ان دونوں فقروں کے بیچ میں رکھا جائے اور یوں کہا جائے یا عیسیٰ انی رافعو کا وہ منزلو کا وہ متوفی کا، تو پھر معنی درست ہو جائیں گے. مگر ان تمام تحریفات کے بعد فقرات مذکورہ والا خدا تعالیٰ کا کلام نہیں رہیں گے، بلکہ بباعث دخل انسان اور صریح تغیر و تبدیل و تحریف کے اسی محرف کا کلام متصور ہوں گے جس نے بے حیائی اور شوخی کی راہ سے ایسی تحریف کی ہے. اور کچھ شبہ نہیں کہ ایسی کاروائی سراسر الحاد اور صریح بے ایمانی میں داخل ہوگی. اگر یہ کہا جائے کہ ہم یہ تحریفات و تبدیلات بلا ضرورت نہیں کرتے، بلکہ آیات قرآنی کو بعض احادیث سے مطابق و موافق کرنے کے لیے بوجہ اشد ضرورت اس سرکت بے جا کے مرتکب ہوتے ہیں، تو اس کا جواب یہ ہے کہ اول تو آیت اور حدیث میں باہم تعارض واقع ہونے کی حالت میں اصول مفسرین و محدثین یہی ہے کہ جہاں تک ممکن ہو حدیث کے معنوں میں تعویل کر کے اس کو قرآن کریم کے مطابق کیا جائے. جیسا کہ صحیح بخاری کی کتاب الجرائز صفحہ 172 میں صاف لکھا ہے کہ حضرت عائشہ صدیقہ نے حدیث ان المیت یعذب ببعض بقائے اہلہ کو قرآن کریم کی اس آیت سے کہ لا تذر واذرۃ وذر اخرى معارض و مخالف پا کر حدیث کی یہ تعویل کر دی کہ یہ مومنوں کے متعلق نہیں بلکہ کفار کے متعلق ہے، جو متعلقین کے جدہ فضا پر راضی تھے بلکہ وصیت کر جاتے تھے. پھر بخاری کے صفحہ 183 میں یہ حدیث جو لکھی ہے اعلیٰ حل وجدتم ما وعدکم ربکم حقا، اس حدیث کو حضرت عائشہ صدیقہ نے اس کے سیدھے اور حقیقی معنی کے روح سے قبول نہیں کیا، اس عذر سے کہ یہ قرآن کریم کے معارض ہے. اللہ تبارک و تعالی فرماتا ہے انک لا تسمع الموتا، اور ابن عمر کی حدیث کو صرف اسی وجہ سے رد کر دیا ہے کہ ایسے معنی معارض قرآن ہیں. دیکھو بخاری صفحہ 183. ایسا ہی محققوں نے بخاری کی اس حدیث کو جو صفحہ 652 میں لکھی ہے، یعنی یہ کہ ماں میں مولود یولد و اللہ و شیطان و یمسہ ہینا یولد و اللہ مریم و ابنہا، قرآن کریم کی ان آیات سے مخالف پا کر کہ اللہ عبادک منہم المخلصین ان عبادی لیسا لکا علیہم سلطان و سلام علیہ یوم ولدہ، اس حدیث کی یہ تعویل کر دی کہ ابن مریم اور مریم سے تمام ایسے اشخاص مراد ہیں جو ان دونوں کی صفت پر ہوں، جیسا کہ شار بخاری نے اس حدیث کی شرح میں لکھا ہے. اطان الزمخشری فی معنی ہذا الحدیث و توقف فی صحتہ و قال ان صح فمعناہ کل من کان فی صفت حال قولہ تعالی الا عبادک منہم المخلصین، یعنی علامہ زمخشری نے بخاری کی اس حدیث میں تان کیا ہے اور اس کی صحت میں اس کو شک ہے، اور کہا ہے کہ یہ حدیث معارض قرآن ہے اور فقط اس صورت میں صحیح متصور ہو سکتی ہے کہ اس کے یہ معنی کیے جائیں کہ مریم اور ابن مریم سے مراد تمام ایسے لوگ ہیں جو ان کی صفت پر ہوں. ماں سوا اس کے حسب آیت کریمہ فبئی حدیث ان بعد یومنون، اور بحسب آیت کریمہ فبئی حدیث ان بعد اللہ و آیات ہی یومنون، ہر یک حدیث جو سری آیت کے معارض پڑھے رد کرنے کے لائق ہے. اور آخری نصیحت آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ تھی کہ تم نے تمسک بکتاب اللہ کرنا، جیسا کہ بخاری کے صفحہ 751 میں یہ حدیث درج ہے کہ اوصا بکتاب اللہ. اسی وصیت پر آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم انتقال کر گئے. پھر اسی بخاری کے صفحہ 1080 میں یہ حدیث ہے وحاذ الکتاب الذی ہد اللہ بہی رسولکم فخذو بہی تہتدو، یعنی اسی قرآن سے تمہارے رسول نے ہدایت پائی ہے کہ تم بھی اسی کو اپنا رہنما پکڑو تا تم ہدایت پاؤ. پھر بخاری کے صفحہ 250 میں یہ حدیث ہے ما عندنا شیء الا کتاب اللہ، یعنی کتاب اللہ کے سوا ہمارے پاس اور کوئی چیز نہیں جس سے بالاستقلال تمسک پکڑیں. پھر بخاری کے صفحہ 183 میں یہ حدیث ہے حسبکم القرآن، یعنی تمہیں قرآن کافی ہے. پھر بخاری میں یہ بھی حدیث ہے حسبنا کتاب اللہ ما کان من شرط لیس فی کتاب اللہ فہو باطل قضاہ اللہ حق. دیکھو صفحہ 290 377 348، اور یہی اصول محکم ائمہ کبار کا ہے، چنانچہ تلویح میں لکھا ہے
انما یرد و خبر الواحد من معرض تل کتاب،
بس جس صورت میں خبر واحد جس میں احادیث بخاری و مسلم بھی داخل ہیں بحالت معارضہ کتاب اللہ رد کرنے کے لائق ہے، تو پھر کیا یہ ایمانداری ہے کہ اگر کسی آیت کا کسی حدیث سے تعارض معلوم ہو تو آیت کے زیر و زبر کرنے کی فکر میں ہو جائیں اور حدیث کی تاویل کی طرف رخ بھی نہ کریں؟ ابھی میں بیان کر چکا ہوں کہ صحابہ کرام اور سلف صالح کی یہی عادت تھی کہ جب کہیں آیت اور حدیث میں تعارض و تخالف پاتے تو حدیث کی تاویل کی طرف مشغول ہوتے، مگر اب یہ ایسا زمانہ آیا ہے کہ قرآن کریم سے حدیثیں زیادہ پیاری ہو گئی ہیں اور حدیثوں کے الفاظ قرآن کریم کے الفاظ کی نسبت زیادہ محفوظ سمجھے گئے ہیں. ادنا ادنا بات میں جب کسی حدیث کا قرآن کریم سے تعارض دیکھتے ہیں تو حدیث کی طرف ذرا شک نہیں گزرتا، یہودیوں کی طرح قرآن کریم کا بدلانا شروع کر دیتے ہیں اور کلمات اللہ کو ان کے اصل موازے سے پھیر کر کہیں کا کہیں لگا دیتے ہیں اور بعض فقرے اپنی طرف سے بھی ملا دیتے ہیں اور اپنے تئیں یحرفون الکلمہ موازے ہی کا مستاق بنا کر اس لعنت اللہ سے حصہ لے لیتے ہیں جو پہلے اس سے یہودیوں پر انہی کاموں کی وجہ سے وارد و نازل ہوئی تھی. بعض تحریف کی یہ صورت اختیار کرتے ہیں کہ فقرہ متوفیقہ کو مقدم ہی رکھتے ہیں مگر بعد اس کے انی محیی کا فقرہ اپنی طرف سے ملا لیتے ہیں. ذرا خیال نہیں کرتے کہ خدا تعالیٰ نے تحریف کرنے والوں پر لعنت بھیجی ہے، اور بخاری نے اپنی صحیح کے آخر میں لکھا ہے کہ اہل کتاب کی تحریف یہی تھی کہ وہ پڑھنے میں کتاب اللہ کے کلمات کو ان کے موازے سے پھیرتے تھے. بریکٹ میں تحریر ہے، اور حق بات یہ ہے کہ وہ دونوں قسم کی تحریف تحریری اور تقریری کرتے تھے. بریکٹ بند. مسلمانوں نے ایک قسم میں جو تقریری تحریف ہے ان سے مشابہت پیدا کر لی، اور اگر وعدہ صادقہ انا نحن نزلنا الذکر و انا له لحافظون تصرف تحریری سے مانے نہ ہوتا تو کیا تعجب کہ یہ لوگ رفتہ رفتہ تحریر میں بھی ایسی تحریفیں شروع کر دیتے کہ فقرہ رافعوں کا حق کو مقدم اور انی متوفیقہ کو مؤخر لکھتے تھے. اور اگر ان سے پوچھا جائے کہ تم پر ایسی مصیبت کیا آ پڑی ہے کہ تم کتاب اللہ کے زیر و زبر اور محرف کرنے کی فکر میں لگ گئے، تو اس کا جواب یہ دیتے ہیں کہ تا کسی طرح قرآن کریم ان حدیثوں کے مطابق ہو جائے جن سے بظاہر معارض و مخالف معلوم ہوتا ہے، ان بیچاروں کو اس بات کی طرف خیال نہیں آتا کہ اگر در حقیقت کوئی حدیث قرآن کریم سے معارض و مخالف ہے تو حدیث قابل تعویل ہے نہ کہ قرآن، کیونکہ قرآن کریم کے الفاظ جواہرات مرصع کی طرح اپنے اپنے محل پر چسپاں ہیں، اور نیز قرآن کریم کا ہر یک لفظ اور ہر یک نقطہ تصرف اور دخل انسان سے محفوظ ہے، برخلاف حدیثوں کے کہ وہ محفوظ الالفاظ بکلی نہیں اور ان کے الفاظ کی یادداشت اور محل پر رکھنے میں وہ اہتمام نہیں ہوا جو قرآن کریم میں ہوا. اسی وجہ سے ان میں تعارض بھی موجود ہے جن سے ثابت ہوتا ہے کہ مقامات متعارضہ میں راویوں کے حافظہ نے وفا نہیں کی. اس جگہ ہم چند مقامات متعارضہ صحیح بخاری کے جو بعد کتاب اللہ اصح الکتب خیال کی گئی ہے اور در حقیقت اصح ہے لکھتے ہیں. اذان جملہ وہی حدیث صفحہ 652 بخاری ہے جس میں یہ لکھا ہے کہ مس شیطان سے محفوظ صرف ابن مریم اور اس کی والدہ ہے، لیکن حدیث صفحہ 776 بخاری میں اس کے برخلاف درج ہے جس میں لکھا ہے کہ جو شخص صحبت کے وقت بسم اللہ اللہم علق پڑھے اس کی اولاد مس شیطان سے محفوظ رہتی ہے. ایسا ہی بخاری کے صفحہ 464 اور صفحہ 26 کی حدیثیں بھی اس کے معارض پڑھی ہیں، اور ایسا ہی بخاری کی وہ حدیث بھی جو صفحہ 477 میں درج ہے جس میں لکھا ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہ مسجد حرام اور مسجد اقصی کے ایام بنا میں کس قدر فاصلہ ہے، تو آپ نے فرمایا کہ 40 برس کا. حالانکہ روایت صحیح سے ثابت ہے کہ بانی کعبہ ابراہیم علیہ السلام اور بانی بیت المقدس حضرت سلیمان ہیں، اور ان دونوں کے زمانہ میں 1000 برس سے بھی زیادہ فاصلہ ہے. اسی وجہ سے ابن جوزی نے بھی اس حدیث پر لکھا کہ فی اشکال لأن ابراہیم بن الکعبہ و سلیمان بن بیت المقدس و بینہما اکثر من الف سنت. دیکھو صفحہ 477 بخاری، ایسا ہی معراج کی حدیثوں میں سخت تعارض واقعہ ہے. کتاب الصلاۃ صفحہ 50 بخاری میں جو حدیث ہے اس میں یہ الفاظ ہیں کہ میں مکہ میں تھا کہ چھت کو کھول کر حضرت جبرائیل میرے پاس آئے اور میرے سینہ کو کھولا اور آب زمزم سے اس کو دھویا، پھر ایک سونے کا تشت لایا گیا جس میں حکمت اور ایمان بھرا ہوا تھا تو وہ میرے سینے میں ڈالا گیا، پھر جبرائیل میرا ہاتھ پکڑ کر آسمان کی طرف لے گئے. مگر اس میں یہ نہیں لکھا کہ وہ تخت طلائی جو عین بیداری میں ملا تھا کیا ہوا اور کس کے حوالے کیا گیا. بہرحال آسمان پر پہنچے اور ابراہیم کو چھٹے آسمان پر دیکھا اور سب سے اول آدم کو دیکھا، پھر عدیس کو دیکھا، پھر موسیٰ کو، اور پھر ان سب کے بعد عیسیٰ کو دیکھا، بعد اس کے ابراہیم کو دیکھا، اور سب کے بعد بہشت کا مشاہدہ کیا اور پھر واپس آئے۔ اور کتاب بدء الخلق صفحہ 455 بخاری میں یہ حدیث ہے کہ میں بیت اللہ کے پاس خواب اور بیداری کے درمیان تھا کہ تین فرشتے آدمیوں کی صورت پر آئے اور ایک جانور بھی حاضر کیا گیا جس کا قد خچر سے کچھ کم مگر گدھے سے کچھ زیادہ تھا۔ پھر میں آسمان پر گیا اور دوسرے آسمان پر یحییٰ اور عیسیٰ کو دیکھا، پھر تیسرے میں یوسف کو دیکھا، اور چوتھے میں ادریس کو دیکھا، اور پانچویں آسمان میں ہارون کی ملاقات ہوئی، اور چھٹے آسمان میں موسیٰ کو ملا، اور جب میں موسیٰ کے مقام سے آگے نکل گیا تو وہ رویا، پھر جب میں ساتویں آسمان میں گیا تو ابراہیم کو وہاں دیکھا۔